السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹس کے پہلے ایک گھنٹے کے شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
ملالہ یوسفزئی کی 5.5 سال بعد اپنے آبائی علاقے میں آمد، عزیز و اقارب سے ملاقات۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا،
ہندہ سابی کمیشن کا 2 روزہ اجلاس مکمل۔ پاکستان نے بھارت کے ہائیڈرو پروجیکٹوں پر اعتراض کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
اور عالمی خبروں میں، اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر ہونے والی مہلک جھڑپوں کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان جھڑپوں میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 1400 زخمی ہو گئے تھے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی ہفتے کو تقریباً 5.5 سال بعد اپنے آبائی علاقے مینگورا پہنچی ہیں۔ لڑکیوں کے حقی حصول تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے پر اکتوبر سن 2012 میں طالبان عسکریت پسندوں نے کم سن ملالہ کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا۔ انہیں علاج کے لیے برطانیہ منتقل کر دیا گیا تھا اور وہ اب بھی وہیں مقیم ہیں۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی ہفتے کو تقریباً 5.5 سال بعد اپنے آبائی علاقے مینگورا پہنچی۔ لڑکیوں کے حق کی حصول تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے پر اکتوبر 2012 میں طالبان عسکریت پسندوں نے کم سن ملالہ کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا۔ انہیں علاج کے لیے برطانیہ منتقل کر دیا گیا تھا اور اب بھی وہ وہیں مقیم ہے۔ ایک روز قبل ہی صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے وادی سوات اور ملحقہ حصوں کی سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی تھی اور ہفتے کی صبح ملالہ اپنے والدین اور 2 بھائیوں کے ہمراہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وادی سوات پہنچی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ میں سوات سے بند آنکھوں کے ساتھ گئی تھی اور اب کھلی آنکھوں سے واپس آئی ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنا خواب پورا ہونے پر بے انتہا خوش ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے مینگورا میں اپنے گھر میں کچھ وقت گزارا اور دن کا بقیہ حصہ اپنے رشتہ داروں اور سہیلیوں سے ملاقات میں مصروف رہی۔ انہوں نے مینگورا کے قریب واقع اپنے خوشحال پبلک اسکول کے علاوہ کیڈٹ کالج سوات اور سوات یونیورسٹی کا بھی مختصر دورہ کیا، جہاں انہوں نے طلباء اور اساتذہ سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ ملالہ جمعرات کو برطانیہ سے پاکستان آئی تھی، جہاں انہوں نے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات سمیت مصروف وقت گزارا۔ انہوں نے اپنے آبائی علاقے جانے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت اور پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ باہمی مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ان دنوں دونوں ملکوں کے سفارتی عملے کو مشکلات کا سامنا رہا ہے اور اب دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو بین الاقوامی قوانین کے تحت تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان اور بھارت نے دونوں ملکوں میں تعینات ایک دوسرے کے سفارتی عملے کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے والے معاملے کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا ہے، جسے مبصرین ایک مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں اسلام آباد نے نئی دہلی پر بھارت میں مقیم اپنے سفارتی عملے کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد بھارت کی طرف سے بھی ایسے ہی الزامات عائد کیے گئے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ یہ الزامات ایک ایسے وقت سامنے آئے جب کشمیر کے متنازع علاقے کو پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام حصوں میں جدا کرنے والی لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات نہ صرف دونوں جانب جانی اور مالی نقصان کا باعث بن رہے تھے، بلکہ اس وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے علاوہ عوامی رابطے بھی متاثر ہو رہے تھے۔ جمعے کو دیر گئے اسلام آباد اور نئی دہلی کی طرف سے ایک ہی وقت میں جاری ہونے والے مختصر بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت نے سفارتکاروں اور سفارتی تنصیبات سے منسلک معاملات کو حل کرنے کے لیے 1992 میں دونوں ملکوں میں طے پانے والے ضابطۂ اخلاق پر عمل کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت پس پردہ سفارتی کوششوں کی غمازی کرتی ہے، جو اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بات چیت کا عمل شروع کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں انڈیکیشن تو یہی ہے کہ اس سے بات چیت کا عمل شروع ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو امریکنز کا بھی ایک انڈائریکٹلی رول, انہوں نے دونوں کنٹریز پہ پریشرائز کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ آپس میں ڈائلاگ پروسیس کی طرف جائیں, اور ڈائلاگ پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ڈپلومیٹک لیول پہ پہلے آپ نے چیزیں مینڈ کرنی پڑتی ہیں. یہاں تک تو درست ہے, مگر دیکھنا یہ پڑے گا کہ انڈینز کا پرابلم یہ کہ وہ ایک دفعہ تو چیز انڈیکیشن دیتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کی طرف جا رہے ہیں, مگر دوسرے لمحے ہی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے جس کا وہ الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ڈائلاگ سے نکل جاتے ہیں.
انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی ہوں گی.
میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں بیلنس کرنی ہوں گی, ہمیں کاؤنٹر ڈپلومیٹک وہ بھی رکھنا ہوگا اور ڈپلومیٹکلی اس کو انگیج بھی رکھنا ہوگا, اور اس طرح کی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہوگی کہ جو فردر ڈیٹریٹ کرے ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز کو. اس کی وجہ یہ کہ ایز اے ریسپانسبل نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک ڈائلاگ پروسیس کنٹینیو رہا ہے.
واضح رہے کہ امریکہ سمیت کئی دیگر ملک اور اقوام متحدہ اسلام آباد اور نئی دہلی پر اپنے باہمی معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے آ رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے متعدد بار کہا جاتا رہا ہے کہ وہ کشمیر سمیت تمام معاملات پر بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہے, تاہم بھارت کی طرف سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی مثبت رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا ہے. لیکن ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے اس خطے میں مفادات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت پر بات چیت کے لیے دباؤ کو جاری رکھیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جمعے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس پانی کے سمجھوتے کے بارے میں دو روزہ مذاکرات مکمل ہوئے. یہ مذاکرات دہلی میں منعقد ہوئے اور ان میں دونوں ملکوں کے وفود نے تفصیل سے اس سمجھوتے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
سندھ تاس آبی معاہدے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کی غرض سے نئی دہلی میں انڈس آبی کمیشن کا دو روزہ اجلاس مکمل ہو گیا. اجلاس میں پاکستان کی قیادت, وہاں کے انڈس آبی کمشنر سید محمد مہر علی شاہ اور بھارت کے کمشنر پی کے سکسینہ نے کی. اجلاس کا ایجنڈا پہلے سے طے تھا, تاہم پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کے دو پروجیکٹوں پاکل دل ڈیم اور لوور کلنئی ڈیم پر اعتراض کیا. دونوں پروجیکٹ دریائے چناب پر زیر تعمیر ہیں. پاکستان 2013 سے ہی ان پروجیکٹوں کی مخالفت کر رہا ہے. معاہدے کے مطابق بھارت کو تعمیر شروع کرنے سے 6 ماہ قبل ہی اس کی تفصیلات پاکستان کے گوش گزار کرنی چاہیے تھیں. پاکستان کا الزام ہے کہ ان پروجیکٹوں کی تعمیر معاہدے کی خلاف ورزی ہے, جبکہ بھارتی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک خبر رساں ایجنسی سے کہا کہ اس سے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. اس نے یہ بھی کہا کہ اجلاس خوشگوار ماحول میں ہوا. ذرائع کے مطابق کشن گنگا پروجیکٹ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا, لیکن بھارت نے ریٹل ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کی تجویز پیش کی, جسے پاکستان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ اس تنازعہ پر دونوں ملکوں کے مابین واشنگٹن میں سیکورٹی سطح کے مذاکرات میں تبادلہ خیال کیا گیا تھا, لہذا یہ ایشو کمیشن کے دائرے سے باہر ہے. رپورٹوں کے مطابق پاکستان نے کشن گنگا اور ریٹل سمیت انڈس بیسن میں چل رہے بھارتی پروجیکٹوں کے دورے کے بارے میں درخواست کی, جس پر بھارت کا کہنا ہے کوئی اس پر غور کرے گا. معاہدے کے مطابق اگر کوئی ملک ایسے کسی دورے کی درخواست کرتا ہے تو 5 سال کے اندر دورہ ہو جانا چاہیے. پاکستان 2014 سے ہی اس کی درخواست کرتا آیا ہے. 1960 میں ہونے والے اس معاہدے کے بعد سے اب تک پاکستان کی جانب سے 70 اور بھارت کی جانب سے 48 دورے ہو چکے ہیں. انڈس کمیشن کا یہ اجلاس دونوں ملکوں کے مابین انتہائی کشیدہ ماحول میں مکمل ہوا. یاد رہے کہ 2016 میں اڑی سیکٹر کی فوجی چوکی پر دہشت گردانہ حملے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈس آبی معاہدے پر نظر ثانی کی دھمکی دی تھی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ان 27 بحری جہازوں, 21 کمپنیوں اور ایک کاروباری شخص کو بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے جنہوں نے شمالی کوریا پر عائد تعزیرات سے بچنے میں پیانگ یانگ کی مدد کی تھی. یہ تعزیرات شمالی کوریا کی طرف سے حالیہ سفارتی مذاکرات کا عمل شروع کرنے کے باوجود عائد کی گئی ہیں, جن کا مقصد پیانگ یانگ پر دباؤ کو برقرار رکھنا بتایا گیا ہے. ایک سفارتکار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکہ کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے سلامتی کونسل نے شمالی کوریا پر اب تک عائد کی جانے والی سب سے زیادہ تعزیرات کی منظوری دی. یہ اقدام ان عالمی کوششوں کا حصہ ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت عائد تعزیرات کی خلاف ورزی میں شمالی کوریا کی مصنوعات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں. واضح رہے کہ یہ پابندیاں پیونگ یانگ کی طرف سے جوہری اور بیلسٹک میزائل کے تجربے کرنے کے رد عمل میں عائد کی گئی تھیں۔ اے ایف پی کو موصول ہونے والی اقوام متحدہ کی دستاویزات کے مطابق شمالی کوریا کے 13 تجارتی جہاز بشمول تیل کے جہازوں پر دنیا میں کوئی بھی بندرگاہ استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 12 دوسرے تجارتی جہازوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے جو شمالی کوریا کی اشیاء اور تیل سمگل کرنے یا شمالی کوریا کے جہازوں کو تیل کی فراہمی میں معاونت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کے 2 بحری جہازوں کے اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے ہیں تاکہ ان جہازوں پر بندرگاہوں میں داخل ہونے کی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے درمیان ہونے والی ملاقات سے پہلے امریکہ نے شمالی اور جنوبی کوریاؤں کے لیڈروں کے درمیان آئندہ چند روز میں ہونے والی سربراہی ملاقات کا خیر مقدم کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس خوش امیدی کا اظہار کیا ہے کہ شمالی کوریا تخفیف اسلحہ کے لیے اقدامات اٹھائے گا، تاہم اس وقت تک امریکہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ برقرار رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز اس وقت سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے کہا کہ جب تک شمالی کوریا کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ شاید جنوبی کوریا کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کو مؤخر کر دیں۔ حالانکہ اس معاہدے پر دوبارہ مذاکرات ایک روز پہلے ہی کامیابی سے مکمل ہوئے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، ہم شمالی کوریا کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں آگے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یقیناً بیان بازی کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس خطے میں تیزی سے جاری سرگرمیوں پر دفتر خارجہ کی ترجمان ہیدر نیوارٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ محسوس کرتا ہے کہ کم جونگ ان کے چین کے غیر متوقع دورے سے کم اور ٹرمپ کے درمیان سربراہی ملاقات کی کامیابی کا امکان مزید بڑھ جاتا ہے۔ ہیدر نیوارٹ کا کہنا تھا، دفتر خارجہ اس ملاقات کی تیاری کر رہا ہے، ہم پوری نیک نیتی سے جائیں گے۔ ہم نے جمہوری کوریا کے ساتھ ملاقات میں زیر بحث آنے والے امور اور متن کے حوالے سے خاصی باتیں کی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ مجموعی طور پر دباؤ کا حربہ کام کر رہا ہے۔ چند تجزیہ کاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ تخفیف اسلحہ کے بارے میں کم کی سوچ صدر ٹرمپ اور ان کے مذاکرات کاروں سے ذرا مختلف ہو۔ اس بارے میں کارنگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے ڈگلس پال کا کہنا ہے، ان کی توقعات اجلاس سے پہلے سامنے آنی چاہیے، اور جب ہم اجلاس کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ سب اجلاس سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ صدر صاحب ایک ایسی ملاقات کے لیے جائیں جو کہ نتیجتاً ناکام ثابت ہو، کیونکہ اس ملاقات کے حوالے سے سوچ بالکل مختلف ہو۔ تاہم ملاقات کے بارے میں تمام خدشات کے باوجود جلد ہی رخصت ہونے والے اقوام متحدہ کے سیاسی سربراہ جیفری فیلٹ مین کا کہنا ہے کہ کئی ماہ پہلے شمالی کوریا پر پائے جانے والے سخت تناؤ کی صورتحال اب خاصی بہتر ہے۔ فیلٹ مین نے اس امید کا اظہار کیا کہ خطے میں تخفیف اسلحہ سے متعلق آئندہ اجلاس ایک طویل عمل کا آغاز ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر ہونے والی مہلک جھڑپوں کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعے کو فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان ہونے والی ان جھڑپوں میں کم از کم 15 فلسطینی ہلاک اور 1400 زخمی ہو گئے تھے، جن میں 750 ایسے بھی تھے جو گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے۔ جمعے کو دیر گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جانا تھا، لیکن اس بارے میں کسی اقدام کا فیصلہ یا مشترکہ اعلامیہ سامنے نہیں آیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کے باوجود یہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ ان کے بقول یہ درخواست کی گئی تھی کہ اجلاس عید الفطر کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس کے اہلکاروں نے حالیہ برسوں میں سرحد پر اس قدر بڑی تعداد میں جمع ہو کر مظاہرہ کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے تھے۔ فوج کا کہنا تھا کہ ہزاروں افراد سرحد کے قریب پہنچے اور ان میں سے اکثر پتھر پھینکنے کے علاوہ ٹائروں کو آگ لگا کر بھی فوجیوں کی طرف دھکیلتے رہے۔ سن 2014 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کے بعد یہ غزہ میں سب سے مہلک ترین دن تھا۔ اقوام متحدہ کے سیاسی امور کے نائب سربراہ ٹیبروک زیری ہون نے جمعے کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ آنے والے دنوں میں غزہ کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، اور انہوں نے اپیل کی کہ شہری آبادی خاص طور پر بچوں کو ہدف نہ بنایا جائے۔ مزید تفصیلات اسد نذیر کی زبانی۔
زیری ہون نے اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل سے کام لیں۔
اسرائیل مسٹ اپہولڈ اٹس ریسپانسبلٹیز انڈر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اینڈ ہیومینیٹیرین لا۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے لازم ہے کہ وہ انسانی حقوق اور انسانیت کے بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ہلاکت خیز طاقت کو صرف آخری چارہ کار کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی ہلاکتیں ہوں ان کی حکام کو تفتیش کرنی چاہیے۔ ہم اسرائیلی سیکورٹی فورسز سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جانی نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے عہدیدار زیری ہون کے۔ امریکی سفارتکار والٹر ملر نے بھی کشیدگی ختم کرنے کی اپیل کی۔
We are deeply saddened by the loss of life today. We urge those involved to take steps to lower tensions and reduce the risk of new clashes. Bad actors who use protests as a cover to incite violence endanger innocent lives.
ہمیں آج ہونے والی جانوں کے ضیاع پر انتہائی صدمہ ہے۔ ہم اس میں ملوث افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کشیدگی میں کمی کرنے اور تازہ جھڑپوں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ ایسے افراد جو تشدد کی اشتعال انگیزی کے لیے مظاہروں اور احتجاج کو پردہ پوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، بے گناہ جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز اسرائیل غزہ سرحد پر اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے کم از کم 15 فلسطینیوں کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ تقریباً 1400 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 750 اصلی گولیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حالیہ برسوں میں سرحد پر ہونے والے فلسطینی مظاہروں اور تشدد کو ختم کرنے کے لیے ہجوم کو منتشر کرنے والے ہتھیار یا طریقے استعمال کیے ہیں۔ اسرائیل نے جمعے کو ہجوم پر قابو پانے کے لیے ایک نیا طریقہ بھی استعمال کیا تھا، یعنی ایسے چھوٹے ڈرونز یا جاسوس طیارے جن میں سے ہر ایک نے آنسو گیس کے گولے نیچے مظاہرین پر گرائے۔ لوگوں نے جب ان ڈرونز کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ تیزی سے منتشر ہو گئے۔ تشدد اس وقت شروع ہوا جب ہزاروں فلسطینی سرحد پر پہنچ گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے جوابی کارروائی اشتعال انگیزی کرنے والے ان مرکزی افراد کے خلاف کی جو پتھراؤ کر رہے تھے اور جلتے ہوئے ٹائر پھینک رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے عسکریت پسندوں پر بھی الزام عائد کیا ہے کہ وہ بڑے مظاہرے کی آڑ میں حملے کر رہے تھے۔ گزشتہ موسم خزاں کے بعد سے یہ غزہ میں سب سے ہلاکت خیز دن تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی فوج نے کہا ہے کہ شام میں سڑک کے کنارے نصب ایک بم کے دھماکے میں اتحادی فوج کے 2 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے ایک کا تعلق امریکہ اور دوسرے کا برطانیہ سے تھا۔ رائٹر سے بات کرتے ہوئے ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ یہ دھماکہ منبیج شہر کے قریب شمالی شام میں ہوا۔ امریکی فوج کے ترجمان کرنل رایان ڈیلون نے کہا کہ تاحال کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ مغربی ملکوں سے مشترکہ طور پر روسی سفارتکاروں کی بے دخلی کے ردعمل میں روس نے مغربی ملکوں سے تعلق رکھنے والے غیر دوستانہ سفارتکاروں کی واپسی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ برطانیہ کے سفارتی عملے کو سب سے زیادہ ہدف بنایا گیا ہے، اور برطانوی سفیر سے کہا گیا ہے کہ ایک ماہ کے اندر وہ اپنے عملے کو اس تعداد کے مساوی کر دے جتنی روسی سفارتکار برطانیہ نے ملک بدر کیے ہیں۔ اور سن رسیدہ خواتین بھی باقاعدہ کھیلوں میں حصہ لے سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ نے کی نامہ نگار فیت لیپیڈس کی رپورٹ۔ گل رخ کی زبانی۔
92 سالہ فٹ بال کی کوچ ماریا اپنے جوان کھلاڑیوں کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرتی ہے، لیکن اس کی عمر نے اسے کھیل سے دور نہیں کیا۔ ماریا کے مطابق، میں یہاں تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصے سے رہ رہی ہوں، لیکن جب میں برانکو میں رہتی تھی تو میری ایک فٹ بال کی ٹیم تھی۔ میں نے اسے اس وقت چھوڑا جب میں وہاں سے آ گئی، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنے سال میں نے اس کھیل میں گزارے۔ اپنے برتاؤ، اپنے لہجے اور نظم و ضبط کی بنیاد پر ماریا نے نوجوان کھلاڑیوں کا احترام حاصل کیا۔ جو انہیں لویحا یا بزرگ خاتون کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ماریہ کی کوچنگ کے منفرد انداز کی بدولت اس کے کلب نے بہت سارے چیمپئنز پیدا کیے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس کام کو روکنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ماریہ کا کہنا ہے،
I am going to keep going as long as God wants me to.
میں اسی طرح اس کو جاری رکھنا چاہتی ہوں جب تک میرا خدا چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتی، لیکن میرے خیال میں فٹ بال کے کسی میدان ہی میں مرنے جا رہی ہوں، لیکن میں اس کام کو جاری رکھوں گی۔ جبکہ ورجینیا میکلورین نے 2 سال پہلے اپنی توانائی اور طرز زندگی کا اس وقت مظاہرہ کیا جب وہ 106 سال کی تھی۔ اس نے صدر اوباما اور خاتون اول کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ڈانس کیا۔ ورجینیا میکلورین کو شاید تھوڑی مدد کی ضرورت باسکٹ بال کے کورٹ میں پڑ جائے، لیکن وہ ابھی تک ڈانس کر سکتی ہے۔ اس ہفتے وہ اپنی 109ویں سالگرہ واشنگٹن کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں ہارلم گلوبلیٹرز کے ممبر کے ساتھ منا رہی ہے۔ ورجینیا میکلورین کا کہنا ہے، مجھے کسی اور پاس سے اتنا خوش نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں اور ہارلم گلوبلیٹرز کے ممبر اس کے ساتھ واقعی میں خوشی محسوس کرتی ہوں اور میرا دل خوش ہوتا ہے۔ یہ میکلورین کے لیے 3rd سال ہے کہ وہ ایتھلیٹس اور طلبا سے ملاقات کے لیے جمع ہوگی۔ یہ ان کی سالگرہ کا موقع ہوگا جو وہ سوموار کے دن منانے جا رہی ہیں۔ ان کی زندگی کے روز و شب یقیناً بہت سے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی اور ولولے کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں میں خوشیاں لا سکتے ہیں۔
یہ تجویز امریکی حکومت کے زیر غور ہے کہ امریکی ویزے کی درخواست دینے والے تقریباً تمام افراد سے سماجی میڈیا کی تاریخ پوچھی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعے کے روز ایسی تجاویز کا ذکر کیا جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتہائی جانچ پڑتال کی پالیسی کا حصہ ہیں۔ زیادہ تر امیگرینٹس اور نان امیگرینٹس ویزا درخواست دہندگان، جن کی تعداد تقریباً 1,47,00,000 ہوتی ہے، ان سے کہا جائے گا کہ وہ وفاقی اپلیکیشن فارم پر سماجی میڈیا کی اپنی شناخت درج کریں جو انہوں نے گزشتہ 5 سالوں میں استعمال کی ہیں۔ تجاویز کے مطابق اس معلومات کی جانچ کر کے ان کی شناخت کا پتہ چلایا جائے گا۔ محکمہ خارجہ جمعے کے روز فیڈرل رجسٹر میں یہ تجاویز شائع کرے گا، جس سے آفس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ سے منظوری لی جائے گی۔ اس التجا پر عام شہری 60 دنوں تک اپنا رد عمل درج کرا سکتے ہیں۔ یہ تجاویز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سن 2016 کی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدے پر مبنی ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ سلامتی کی وجوہ کی بنا پر غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، جبکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ امریکہ میں داخل ہونے والے غیر ملکیوں کی سختی سے جانچ پڑتال کی جائے گی۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اس کی جانب سے عام حالات میں سفارتکاروں اور سرکاری ویزا کی درخواست دہندگان سے سماجی میڈیا کی معلومات حاصل نہیں کی جائے گی۔ منظوری حاصل ہونے کی صورت میں درخواست دہندگان گزشتہ 5 برسوں کے دوران استعمال کیے گئے ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور اپنے بین الاقوامی سفر کی تاریخ بتائیں گے۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آیا انہیں کسی ملک سے نکالا تو نہیں گیا، یا ان کے اہل خانہ کا کوئی رکن دہشت گردی میں تو ملوث نہیں رہا۔ عدالتوں نے ٹرمپ کی سفری پابندیوں کی پہلی 2 تجاویز مسترد کر دی تھیں، جبکہ موجودہ تجاویز سابقہ تجاویز کے مقابلے میں مختصر ہے۔ سپریم کورٹ اس موسم بہار کے دوران اس کی قانونی حیثیت پر غور کرے گی اور توقع ہے کہ جون تک فیصلہ سنایا جائے گا۔ سیرا لیون میں ہفتے کے روز عوام صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ صدر کے عہدے کے لیے درکار ووٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری 55% شرح تک پہنچنے میں 16 امیدوار ناکام رہے ہیں، اور اس طرح اس ماہ کے آغاز میں کوئی بھی پہلے ضروری مرحلے تک نہیں پہنچ پایا۔ صدارتی انتخابات منگل کے روز ہونا تھے، لیکن آل پیپلز کانگریس پارٹی کے ارکان کی جانب سے کی گئی شکایات کی سماعت کے لیے اعلی عدالت نے اس عمل کو مؤخر کر دیا تھا۔ ورکرز یا تو حکمران جماعت اے پی سی کے صدارتی امیدوار ڈاکٹر سامورا میتھیو ولسن کمارا کو ووٹ دیں گے، یا پھر سیرا لیون کی پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار جولیس ماڈوبیو کو۔
آپ کی صحت بہجت خاص خدمت ہے۔ آج کل عالمی سطح پر بہت سے دن منائے جاتے ہیں جو کسی خاص موقع یا نظریے کی توثیق کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے منائے جاتے ہیں۔ اسی طرح 16 مارچ کا دن انٹرنیشنل سلیپ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی سونے یا نیند کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مختلف جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رات کو آپ آرام دہ نیند سوتے ہیں تو اس سے ہماری صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اور تحقیقکار کہتے ہیں کہ نیند یاداشت اور سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ امریکہ کی صحت کے قومی ادارے میں نیشنل سینٹر آن سلیپ ڈسارڈرز ریسرچ کے ڈائریکٹر مائیکل ٹویری کہتے ہیں کہ رات کو اگر آپ اچھی طرح سوچتے ہیں تو اس سے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ خیر، یہ تو رات کی نیند کی بات ہوئی۔ دن کے دوران کچھ دیر کی نیند یا آرام کرنا نیپنگ کہلاتا ہے۔ نیپ لینے یا دن کے اوقات میں مختصر وقت کے لیے سو جانے کے فائدے بھی بے شمار ہیں۔ ان سے ہمارے ذہن تازہ دم ہو کر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گزشتہ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دن کے دوران مختصر وقت کی نیند یا نیپ سے نوزائیدہ بچوں اور کچھ بڑے بچوں کو سیکھنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ بالغ افراد کی بھی ذہنی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ جائزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے بڑی عمر کے افراد میں بھی اسی نیند کی وجہ سے عمر کے ساتھ متاثر ہونے والی یادداشت کو بھی بہتر بنانے میں مدد ملے۔ بیشتر امریکی دن کے دوران تھوڑے وقت کے لیے سوتے یا پھر نیپ لیتے ہیں، لیکن امریکہ میں ایک تہائی بالغ افراد انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ امریکہ میں امراض کی روک تھام اور کنٹرول کے مراکز یا CDC کا کہنا ہے کہ 5 کروڑ سے 7 کروڑ امریکی نیند کے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں۔ ممکن ہے ایسے افراد کو دن کے دوران سونے سے اس حد تک فائدہ نہ ہوتا ہو جتنا کہ عام صحت مند شخص کو ہوتا ہے۔ صحت کے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ بالغ افراد کو روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند درکار ہے۔ جو لوگ محض 5 گھنٹے سوتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہوں کہ وہ دوسرے اوسط لوگوں سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن اب یہ نظریہ ممکن ہے تبدیلی ہو رہا ہو۔ اب بیشتر دفاتر میں بھی نیپنگ رومز کی سہولت دی جاتی ہے، اور امریکہ کے متعدد شہروں میں Washington DC سمیت نیپنگ کیفے بھی متعارف کرا دیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں دن کے دوران نیند کرنے کو ایک لگژری تصور کیا جائے، لیکن دنیا کے کئی اور حصوں میں بھی یہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر چین کو ہی لیجیے۔ وہاں عمر اور ملازمت سے قطع نظر عام طور پر بیشتر افراد دن کے دوران مختصر وقت کے لیے نیند کرتے ہیں۔ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دن میں 1 گھنٹے کے لیے سوتے ہیں، ان کی ذہنی کارکردگی ان افراد کے مقابلے میں بہتر ہو جاتی ہے جو سوتے نہیں۔ نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کی ایک اور تجویز ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت سونے میں دقت ہوتی ہو تو پھر دن کے دوران آپ کو سونے کا وقت کم کر دینا چاہیے اور دوپہر کو 3 بجے سے پہلے سونا چاہیے۔ تو جناب، اب آپ غور کیجئے، دن کے دوران نیند لینے سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بیزا جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
کیا یہ خاموشیاں دوریوں میں بھی چھپی ہے کچھ تو نزدیکیاں سن ذرا کہنے لگی ہے کیا یہ خاموشیاں ہم یہاں تنہا کہاں ہے پاس تنہائیاں ساتھ ساتھ پل پل چلے ہیں یہ تیری پرچھائیاں سجنا وے
میری فیملی میں میرے ماموں تھے جمشید انصاری مرحوم، سوائے ان کے وہ بھی ایکٹنگ کے شعبے سے ان کا مطلب وہ منسلک تھے، تو اس کے علاوہ کوئی ہماری فیملی میں نہیں تھا۔ اور بڑا اور اسپیشلی ان ایکٹنگ تو پھر بھی ایک الگ فیل تھی۔ میوزک اور گانا اور اسٹیج پہ پرفارمنس اور یہ سب تو بڑا، اس میں مجھے بڑا شروع سے ہی کافی مطلب کوئی سپورٹ نہیں ملی تھی، بٹ چھپ چھپ کے کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب بس وہ سب نے کہا ہوا کہ سمجھا کے تھک گئے، سمجھنا ہے نہیں اس میں، لیکن جب بینڈ بنا تو وہ تھے نہیں، ورنہ مطلب بڑی ان کو تو بہت خوشی ہوتی کیونکہ ان کے مطلب ہم لوگ انڈیا میں گئے، ہمیں اوارڈ ملے، ڈیبیو اوارڈ، بیسٹ پاپ اوارڈ، اور میں کافی، اب تو الحمد للہ کافی اچھے اچھے پروجیکٹس کیے، یونائیٹڈ نیشنز کے لیے پروجیکٹ کیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عزت دی ہے۔ میں بتاؤں کہ ہم لوگوں نے میوزک کو شروع سے ایک مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ہم نے سب سے پہلے ایک کام کیا تھا، جو پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو لیبر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں اور مظالم ہو رہے ہیں، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اقوام متحدہ میں ہم نے اس کو ریز کیا ایشو کو، اور اس کے اوپر پورا ایک گانا بنایا. ہم نے رمضان میں ایک اندھے پاکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے این آر پی ٹی جو کہ اندھے لوگوں کا علاج کرتا ہے مفت علاج, ہم نے اس ایشو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اپنے گیت سے. انور مقصود صاحب نے اس کے گانے کو لکھا. تو ہم کوشش ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے میوزک سے کوئی ہم بہتری کر سکیں, کانٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کے لیے.
آؤ سوچو کہ ان کو روشن نظر دے, آؤ سوچو کہ ان کو علم و ہنر دے, آؤ سوچو ان کو اچھی خبر دے, آؤ سوچو ان کو.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7:30 اور بھارت میں 8 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. وزیراعظم خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک کے سیاسی فیصلے عدالتوں کے بجائے انتخابات کے ذریعے ہی ممکن ہیں اور یہی بہتر طریقہ ہے. اسلام آباد سے رپورٹ بتا رہے ہیں ناصر محمود.
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بظاہر ایک بار پھر اپنی جماعت کے قائد نواز شریف سے متعلق عدالتی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست کے فیصلے پولنگ اسٹیشن پر ہوتے ہیں نہ کہ عدالتوں میں. ہفتے کو ڈیرہ غازی خان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ملک کے لیے کام کرنے والوں کو ان کے بقول عہدوں سے ہٹانا ایک روایت بن گئی ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے.
بڑی عجیب روایت بن گئی ہے کہ جو آدمی ملک کے مسائل حل کرے, جو ملک کے لیے کام کرے, اس کو عدالتوں میں گھسیٹیں, عہدوں سے ہٹائیں, عوام سے دور کرنے کی کوشش کریں. یہ روایت پاکستان میں سیاست کو عزت نہیں دے گی, یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کرے گی. سیاست کے فیصلے پولنگ اسٹیشن پر ہوتے ہیں, عدالتوں میں نہیں ہوتے. اس روایت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
رواں ہفتے کے اوائل میں وزیراعظم کی درخواست پر ان کی چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار سے ملاقات کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف اور حکمران جماعت کی طرف سے عدالتی فیصلوں پر تنقید سے حکومت اور عدلیہ کے درمیان پیدا ہونے والا تناؤ شاید کم ہو سکے گا, لیکن اس کے باوجود سابق وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے تنقید جاری رہی ہے جبکہ موجودہ وزیراعظم بھی اسی موقف کو دہراتے دکھائی دیتے ہیں. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ وہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں لیکن سیاست کے فیصلے عوام کو ہی کرنے دینے چاہیے کیونکہ ان کے بقول عوام کا فیصلہ مقدم ہوتا ہے.
سیاست کے فیصلے عوام پر چھوڑ دیں, سیاست کے فیصلے ووٹر کو کرنے دیں, عوام کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا. عدالتوں کے فیصلوں پر اپیل بھی ہوتی ہے, بہت سے فیصلوں کو تاریخ قبول نہیں کرتی, بہت سے فیصلے متنازع بن جاتے ہیں, لیکن عوام کا فیصلہ ہمیشہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں.
نواز شریف بھی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے منتخب وزیراعظم کو ہٹایا جانا قابل قبول نہیں, اور انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کی تحریک بھی شروع کر رکھی ہے جس کے حق میں وہ اپنے ہر جلسے اور گفتگو میں دلائل دیتے نظر آتے ہیں. تاہم حزب مخالف حکمران جماعت کے اس موقف کو تنقید کا نشانہ بناتی آ رہی ہے. غیر جانبدار حلقوں کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر تنقید ہر شہری کا حق ہے, لیکن یہ تنقید حدود و قیود میں رہ کر ہونی چاہیے بصورت دیگر عدلیہ پر لوگوں کے اعتماد کو گزند پہنچ سکتا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پچھلے چند روز کے دوران بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں پولیس اہلکاروں پر متعدد حملے ہوئے ہیں. صورتحال سے نمٹنے کے لیے مقامی پولیس کاروائیاں کر رہی ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس اہلکاروں پر اچانک اور چھپ کر کیے جانے والے حملوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے. سنیچر کو اس طرح کے الگ الگ حملوں میں جو شور زدہ ریاست کے جنوبی اضلاع اننت ناگ اور پلوامہ میں کیے گئے, کم سے کم ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا اور ایک شدید طور پر زخمی ہوا. پولیس عہدیداروں نے ان حملوں کے لیے علاقے میں سرگرم عسکریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. انہوں نے کہا کہ جس اسپیشل پولیس آفیسر کو مشتبہ عسکریت پسندوں نے نزدیک سے گولی مار کر ہلاک کیا۔ وہ پلوامہ شہر کے ایک مصروف چوراہے پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس کی شناخت محمد اشرف میر کے طور پر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اننت ناگ کے کھنبل چوک علاقے میں تعینات ایک اسپیشل پولیس آفیسر ترلوک سنگھ کو اسی طرح کے حملے میں شدید زخمی کیا گیا تھا۔ اننت ناگ ہی کے بیج بہاڑا قصبے کے مضافات میں واقع ایک گاؤں میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے ایک اسپیشل پولیس آفیسر مشتاق احمد شیخ کے گھر میں گھس کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ اس حملے میں پولیس افسر کی بیوی فریدہ شدید طور پر زخمی ہوئی تھی۔ یہ تینوں حملے وادی کشمیر کے جنوبی حصے میں پیش آئے ہیں، جسے عہدیدار عسکریت پسندوں کا گڑھ مانتے ہیں۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ متنازع کشمیر کے بھارتی علاقے میں سرگرم عسکریت پسندوں نے گزشتہ 2 برس کے دوران مقامی پولیس اہلکاروں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اس طرح کے بعض واقعات میں ان کے گھروں یا قریبی رشتہ داروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مارچ اور اپریل 2017 میں جب مشتبہ عسکریت پسندوں نے پولیس اہلکاروں کو ان کی طرف سے گھروں میں چھٹیاں گزارنے کے دوران ہدف بنانا شروع کیا تھا اور ان حملوں میں کئی پولیس اور فوجی اہلکاروں کی جانیں چلی گئیں، تو پولیس محکمے نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے پولیس اہلکاروں کو کم سے کم 3 ماہ تک گھروں کا رخ کرنے سے اجتناب کرنے کے لیے کہا تھا۔ سنیچر کو مقامی ذرائع ابلاغ نے یہ خبر دی کہ پولیس محکمہ دوبارہ ایسا مشاورتی نوٹ جاری کرنے کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہا ہے، لیکن ریاست کے پولیس سربراہ شیش پال وید نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی ایڈوائزری دوبارہ جاری کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تازہ واقعات میں ملوث افراد کو پکڑنے کی کوشش جاری ہے۔
کوشش کر رہے ہیں کیس کو حل کرنے کی اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں ان کا آئیڈینٹیفائی کرنے۔
اس دوران بھارت کی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے نئی دہلی سے اچانک ادھم پور پہنچ کر بھارتی فوج کی شمالی کمان کے اعلیٰ کمانڈروں سے کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی مجموعی اندرونی حفاظتی صورتحال پر صدا مشورہ کیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
وائٹ ہاؤس نے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے لیڈروں کے درمیان خفیہ ملاقات کا خیر مقدم کیا۔ تاہم امریکہ شمالی کوریا پر اپنا دباؤ جاری رکھے گا اور اسے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کے لیے ممکن اقدامات کرتا رہے گا۔ رپورٹ کی تفصیل انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اور چین کے صدر یی جن پنگ کے درمیان خلاف توقع ملاقات کو یہاں واشنگٹن میں مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کے بارے میں اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ اب اس کا بہت امکان ہے کہ کم جونگ ان وہ کریں گے جو ان کے عوام اور انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکبی سینڈرز کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ شمالی کوریا پر امریکی دباؤ کام کر رہا ہے۔ سارا کا کہنا تھا، ہم محتاط انداز میں خوش امید ہوں گے کیونکہ ہمارا احساس ہے کہ چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں۔ امریکہ نے قدغنوں کے ذریعے شمالی کوریا پر دباؤ بڑھایا ہے، یہاں تک کہ شمالی کوریا کے ساتھ غیر قانونی اشیاء کی تجارت کرنے والی کمپنیوں کو بھی اسی دائرے میں لایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کسی حتمی ملاقات سے پہلے انتظار اور دیکھتے جاؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، تاہم اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کم جونگ ان کا چین کے ساتھ سفارتکاری کا آغاز اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شمالی کوریا مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سن 2011 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کم جونگ ان کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب اس کے جوہری عزائم پر چین کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب ایک ہفتے بعد جنوبی کوریا کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارنیگی انڈاؤمنٹ فار پیس کے ڈگلس پال کا کہنا ہے،
اٹس نیچرل دیٹ وین یو ہیو بگ میٹنگز کمنگ اپ یو وانٹ ٹو شو دیٹ یو ہیو گاٹ ڈپلومیٹک مینوورنگ۔
یہ قدرتی بات ہے کہ جب آپ کسی بڑی ملاقات کے لیے جا رہے ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ جنوبی کوریا کے سامنے آپ یہ ظاہر کر سکیں کہ آپ کے پاس سفارتی داؤ پیچ اور حمایت موجود ہے۔ چین شمالی کوریا کا ایک طرح سے اتحادی اور شراکت دار ہے، اور گو کہ اس اتحاد میں آج کل تناؤ ہے، پھر بھی ملاقات سے قبل کم جونگ ان کی جانب سے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اتنے تنہا نہیں ہیں۔ چین کے میڈیا کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان جوہری تخفیف اسلحہ پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ صرف اس صورت میں ہے اگر جنوبی کوریا اور امریکہ ان کے اس اقدام پر خیر سگالی کا مظاہرہ کریں۔ دونوں کوریاؤں کے درمیان بات چیت کا آغاز اواخر اپریل میں ہوگا اور اس کے بعد کم جونگ ان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات ہوگی۔ تاہم اس وقت تک صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دباؤ برقرار رکھیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے مغربی ملکوں سے اپنے سفارتکاروں کی بے دخلی کے بعد مغربی ملکوں سے تعلق رکھنے والے متعدد سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ 60 امریکی سفارتکاروں کو بھی روس سے واپسی کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مغربی ممالک، امریکہ اور روس کے درمیان حالیہ تنازع کس جانب بڑھ رہا ہے؟ پروگرام جہاں رنگ میں میزبان بہجت جیلانی نے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ڈاکٹر اقبال، 20 سے زائد دیگر ملکوں اور امریکہ کی طرف سے روسی سفارتکاروں کی ملک بدری اور پھر روس کا بھی یکساں رد عمل، کیا صورتحال ایک بار پھر سر جنگ دور کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نتائج کیا ہوں گے، کیونکہ اب کے زمینی حقائق تو پہلے سے مختلف ہیں؟
یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ زمینی حقائق بہت مختلف ہیں، اسی لیے جو نئی سرد جنگ شروع ہوگی جو اب تک انفارچونیٹلی شروع ہو چکی ہے، اس کا کانسیپٹ بڑا فرق ہوگا۔ اس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو ملٹریلی تھریٹن کیا جائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے جو بیلنسنگ ہوتی ہے، نیوکلیئر بیلنسنگ، اس کو استعمال کیا جائے گا۔ بیسیکلی یہ ایک نیا زمانہ آ گیا ہے جس میں کہ جو کانفلکٹس ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایریا آف انفلوئنس کو بدلا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دنیا میں اس وقت ایریاز آف انفلوئنس بدلتے جا رہے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو اس وقت آپ کو یہ افسوسناک جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے۔ تو میں یہ کہتا چلوں کہ جہاں تک کولڈ وار چلنے کا معاملہ ہے وہ آج سے ایک سال پہلے شروع ہو چکی تھی
جی،
اب وہ اس لیے زیادہ بڑھ رہی ہے کہ اس وقت یورپ میں بڑی حد تک ایک کانفلکٹ پایا جاتا ہے، اور یورپ اور امریکہ کے جو کلوز ریلیشن شپس تھیں وہ کچھ حد تک کمزور ہو گئی ہیں، جن کو استعمال کرنے کے لیے رشیا اب ہر قسم کے وہ ایکشن لے گا جس سے اس کو فائدہ ہو سکے۔
اچھا منظر، روس ان الزامات کو مسترد کرتا ہے کہ اعصابی طور پر مفلوج کرنے کے حملے میں روس ملوث تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حملہ برطانیہ کے انٹیلیجنس اداروں نے کیا ہے تاکہ روس کو نیچا دکھایا جا سکے۔ برطانیہ اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے نے اس ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون کال میں امریکہ کے موقف کو سراہا، جس نے اعصابی حملے کے معاملے پر انتہائی سخت جواب دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ دونوں سربراہوں نے برطانیہ اور امریکہ میں روس کے جاسوسی نیٹ ورک ختم کرنے کی اہمیت پر اتفاق کیا تاکہ دونوں ملکوں کی سرزمین پر پوشیدہ سرگرمیوں کو بند کیا جا سکے اور آئندہ کیمیائی حملوں کو روکا جا سکے۔ برطانیہ اب اس وقت بریگزٹ کے مرحلے میں بھی ہے، آپ کے خیال میں یہ موجودہ صورتحال برطانیہ، یورپی ملکوں اور روس کے درمیان کس حد تک تنازعاتی شکل اختیار کر سکتی ہے؟
تو اس میں سچویشن ایسی ہے کہ فائدہ اس کو ڈیفینیٹلی، اس نے بہت فائدہ اٹھایا ہے برطانیہ نے۔ ایک تو اس نے اپنا کلاؤڈ جو ہے یورپین یونین کو چھوڑنے کے بعد جو وہاں کے ملک ہیں ان کو یہ بتایا کہ جی ہم ہیں اور ہم ہی کولیشن بنا سکتے ہیں روس کے خلاف، اور روس کو ایک ایول کے طور پہ دکھائیں گے۔ تو ان کو یہ فائدہ ہی رہتا ہے کہ ایک وہ یورپ کے اندر ان کی لیڈرشپ جو ہے برطانیہ کی وہ پھر بھی ویسے ہی قائم رہے گی، تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ برطانیہ کو کافی زیادہ ہے۔
شاہ صاحب، امریکہ اور مغرب سمیت روس کے خلاف کاروائی، روس کا یکساں طور پر جوابی رد عمل، عالمی سطح پر اس صورتحال کے اثرات آپ کیا دیکھ؟
اس مرحلے کے اس ٹائم کے اوپر اس قسم کے کسی عمل کو ہونے سے ایک اینگل یہ نکلتا ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پوٹن صاحب نے یہ اس لیے کروایا ہو کہ اس سے جو ڈپلومیٹک طوفان اٹھے گا اس میں روس کے اندر پوٹن صاحب ایک اسٹرانگ مین کی طرح سامنے آئیں گے، کیونکہ رشیا نے پوٹن صاحب، جب سوویت یونین ٹوٹا اس کے بعد پوٹن صاحب نے رشیا کو ایک خود اعتمادی دی، انہوں نے اس کو ایک سٹیبلٹی دی، انہوں نے اس کو ایک اسٹرانگ مین کی طرح جو کہ رشیا کو کنٹرول کر سکتے تھے اس کا ایک تاثر دیا، اور وہ کافی حد تک روس میں پسند بھی کیے جاتے ہیں اس قسم کی پرسنالٹی کی وجہ سے۔ اس سے ذرا اگر زوم آؤٹ کریں اور ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو پوٹن صاحب کی ہمیشہ یہ بھی اس کی کوشش رہی ہے، اور آج کل سب سے زیادہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ دنیا میں اپنا سوویت یونین کا جو ٹوٹنے کے بعد جو رشیا کا وقار ٹوٹا تھا وہ وقار دوبارہ بحال کیا جائیں. اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹریڈ کے ذریعے یا کاروبار کے ذریعے تو یہ وقار بحال نہیں کر رہے, بظاہر تو کامیابی ہو رہی ہے مگر جن طریقوں کے ساتھ وہ اس طرف واپس جانا چاہ رہے ہیں وہ طریقے کسی کو ورلڈ لیڈر نہیں بناتے, وہ کسی کو دنیا کی ایک مہذب طاقت نہیں بنا سکتے. یہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ خوف کے ذریعے کچھ نہ کریں مگر جس طرح کے لوگ ساری دنیا میں برطانیہ یا امریکہ یا فرانس یا جرمنی جاتے ہیں وہاں جا ان کو ایک جا کر ان کو ایک آزادی کی فیلنگ ہوتی ہے, وہ اس قسم کی کچھ نہیں ہے. ایک سپر پاور بننا خوف کے ذریعے, سپر پاور بننا ہر دل عزیز ملک ہونے کے جہاں پہ آزادی ہو اور لوگوں کا اپنی جو کچھ وہ کہنا چاہیں اس کی آزادی ہو, فریڈمس ہوں, اس قسم کی سپر پاور, وہ سوویت یونین ٹائپ کی سپر پاور اگر بننا چاہتے ہیں وہ تو آلریڈی لوگوں نے ریجیکٹ کر دی.
بہت بہت شکریہ.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اس صدی کے اختتام تک دنیا میں سب سے بڑے شہر کی آبادی 10 کروڑ ہو چکی ہوگی. یہ کہنا ہے ان ماہرین کا جنہوں نے افریقہ اور ایشیا کے شہروں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پر تحقیق کی ہے. ان کا خیال ہے کہ اس وقت بعض چھوٹے شہر بھی کئی عشروں کے اندر کروڑوں کی آبادی والے شہر بن جائیں گے. ہنری رجویل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں مبشر علی زیدی.
اس صدی کے آخر تک دنیا کی آبادی 14 ارب تک پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. ایک نئی تحقیق کے مطابق اس وقت 80% آبادی شہروں میں ہوگی. یہ تحقیق کرنے والے اونٹاریو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر ڈینیل ہون ویگ نے اس بارے میں بتایا.
We're now seeing the urbanization wave heading through China.
اس وقت ہم چین میں شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی کی لہر دیکھ رہے ہیں. یہ اربنائزیشن کے اگلے مرحلے میں پہنچ چکی ہے اور اب یہ لہر بھارت میں چلنے والی ہے. اس کے بعد یہ رجحان افریقہ کے سب سہارا علاقے کے بڑے شہروں میں دیکھنے کو ملے گا. یہ تھے پروفیسر ڈینیل ہون ویک کے الفاظ. اس کا مطلب ہوا کہ 10 کروڑ آبادی کا پہلا شہر نائجیریا کا لاگوس ہو سکتا ہے. اس وقت یہ 2 کروڑ نفوس کا شہر ہے جو ٹوکیو سے نصف ہے, لیکن اس کی آبادی انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے. 2 نسلوں کی عمر میں اس کی آبادی میں 100 گنا اضافہ ہو چکا ہے. ماہرین کے اندازوں کے مطابق سن 2100 تک اس کی آبادی پوری ریاست کیلیفورنیا سے زیادہ ہوگی. پروفیسر ڈینیل ہارن ویگ نے کہا,
لیگوس, دارسلام, کنساشا, دیز آر دی سٹیز دیٹ آر لوکنگ ایٹ 4 to 5 fold انکریزز ان پاپولیشن.
لاگوس, دارالسلام, کنساشا, یہ وہ شہر ہیں جن کی آبادی 4-5 گنا بڑھنے کا امکان ہے. اس صدی کے اختتام تک دنیا کے 20 بڑے شہروں میں سے بیشتر کا تعلق افریقہ سے ہوگا. یہ تھے پروفیسر ڈینیل ہون ویک کے الفاظ. افریقہ کی طرح ایشیا کے شہروں کی آبادی بھی تیزی سے بڑھنے کا امکان ہے. افغانستان کے شہر کابل کی آبادی 5 کروڑ تک پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. اس کے برعکس مغربی دنیا کے متعدد شہروں کی آبادی موجودہ سطح پر برقرار رہنے یا کم ہونے کا امکان ہے. 21ویں صدی کے آخر تک دنیا کے 100 بڑے شہروں میں سے صرف 14 کا تعلق شمالی امریکہ اور یورپ سے ہوگا. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ امریکہ پیرس کے آب و ہوا کا معاہدہ تنقید کا نشانہ بن سکتا ہے. مزید تفصیل جیف کسٹر کی رپورٹ میں نخبت ملک کی زبانی.
نیو یارک میں جمعرات کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں صحافیوں کو دی جانے والی ایک بریفنگ کے دوران سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں دنیا بھر سے ملنے والی زیادہ تر معلومات خوش آئند نہیں ہے. انہوں نے باور کروایا کہ ایندھن کی کھپت میں اضافہ ہو چکا ہے. فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ, میتھین گیس اور نائٹرس آکسائڈ کی مقدار اس وقت گزشتہ 8 لاکھ سالوں میں سب سے زیادہ ہے. سمندروں میں حدت بڑھ رہی ہے اور پانی میں تیزابیت میں اضافہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ سطح پر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تمام وہ مسائل ہیں جن کی بنیاد پر سن 2015 میں پیرس معاہدہ تشکیل دیا گیا تھا. اوباما انتظامیہ کے دور میں امریکہ ان 200 ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو روکنے کے لیے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے. تاہم گوٹیرس کا کہنا ہے کہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس معاہدے سے دستبرداری کے اعلان کے باوجود امریکہ میں تجارتی اور مقامی سطح پر کی جانے والی کوششیں صدر کے اس اعلان کی حیثیت کو غیر متعلقہ بنا رہی ہیں. انہوں نے کہا,
In the US society, we have seen in the business community, we have seen in the cities and we have seen in many states, a very strong commitment
امریکی معاشرے میں تجارتی سطح پر مختلف شہروں اور ریاستوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ تنظیمیں اور افراد پہلے سے زیادہ بہتر طور پر پیرس معاہدے کی پیروی کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلانات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب بھی امریکہ پیرس معاہدے کے اہداف حاصل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ گوٹیرس نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں سرکاری سے زیادہ اب معاشی اور سماجی پہلوؤں کی اہمیت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ پیرس معاہدہ امریکہ کے لیے ایک بری ڈیل ہے، تاہم اس معاہدے کے تحت سن 2020 تک امریکہ اس معاہدے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ اگر امریکہ ماحولیاتی تبدیلی پر اپنے اہداف حاصل کر بھی لیتا ہے، پھر بھی گوٹیرس کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی انسانوں کی اس دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنی رہے گی۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں ٹرمپ انتظامیہ نے قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی کا اعلان کیا۔ اس نئے منصوبے کے تحت امریکہ کی ایک ترجیح دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور مذہبی اقلیتوں کا تحفظ اور ان کی ترقی ہے۔ جب رو استبداد کا شکار ہوئے ایسے عیسائیوں کے دفاع میں عالمی سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر پینس نے کہا کہ مذہبی آزادی کا تحفظ اور اس کا فروغ ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کی ایک ترجیح ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں اپنی تقریر میں بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے گشتی سفیر سیمول براؤن بیک نے بھی کہا کہ فی الوقت مذہبی آزادی خارجہ پالیسی کا نہایت اہم موضوع ہے۔ دنیا بھر میں جبر و استبداد کرنے والی حکومتوں میں جو قدر مشترک ہے وہ ان کی جانب سے اقلیتی مذہبی گروپوں پر جبر روا رکھنا ہے۔ دنیا بھر کے بہت سے ملکوں میں مذہبی اقلیتی گروپوں کے ارکان کے لیے ظلم، جبر اور امتیاز سلوک روزانہ کی ایک حقیقت بن چکا ہے۔ عقیدے کے پیروکار اور عقیدہ نہ رکھنے والے دونوں تشدد کا نشانہ بنتے ہیں اور ان کے انسانی حقوق محدود کر دی جاتے ہیں یا بعض اوقات مکمل طور پر ان پر حد بندی عائد کر دی جاتی ہے۔ اس قسم کی خلاف ورزیوں اور مذہبی آزادی کے خلاف کارروائیوں پر امریکہ کے رد عمل کی بنیاد 20 سال قدیم مذہبی آزادی کے بین الاقوامی قانون پر قائم ہے، جس کے تحت مذہبی آزادی کے تحفظ اور اس کے فروغ کو امریکہ کے لیے خارجہ پالیسی کی ایک ترجیح کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا۔ گزشتہ چند برسوں میں محکمہ خارجہ نے اس بارے میں کہ مستقل بنیاد پر اقلیتی برادریوں کے ارکان کے حقوق کی کس طرح وکالت کی جائے اور معاشرے میں ان سے مساوی سلوک کو فروغ دیا جائے اپنے سفارت خانوں اور کونسلیٹ کو رہنما اصول مہیا کیے ہیں۔ ثقافتی ورثے کے تحفظ کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے محکمہ خارجہ نے سمتھسونین انسٹیٹیوشن کے ساتھ شراکت داری قائم کی ہے تاکہ کلیسا اور دوسرے اقلیتی عقیدوں کی برادریوں کے رہنماؤں کو اس بات کی تربیت دی جا سکے کہ ثقافتی اہمیت کے قدیم مقامات کا کس طرح تحفظ کیا جائے۔ محکمہ نے امریکی ریاستوں کی تنظیم کے ساتھ بھی کام کیا ہے تاکہ ہمارے نصف کرۂ ارض کے ملکوں کو ان کوششوں میں شامل کیا جا سکے جن سے دوسرے علاقوں میں جبر و استبداد کو روکا جا سکے۔ پھر بھی بہت بڑی تعداد میں ایسے عناصر موجود ہیں جو مذہبی اقلیتی گروپوں کے ارکان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور مذہبی کثیر جہتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس بنیادی آزادی کی آفاقی اہمیت پر زور دینے کا عہد جاری رکھیں۔ ہم ایسے ماحول کی تشکیل اور تحفظ کے ذریعے دیرینہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں جس میں ہر ایک اپنے مذہب یا اپنے عقیدے کی آزادی سے لطف اندوز ہو سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
بلیک پینتھر فائنلی باکس آفس پر نمبر ون نہیں رہی. پیسیفک ریم اپرائزنگ نے اس ہفتے باکس آفس پر بلیک پینتھر کو پچھاڑ دیا اور امریکی اداکارہ ول فیرر نے کس سے علیحدگی کا اعلان کیا. دیکھتے ہیں اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں وردہ خلیل کی زبانی.
پیسیفک ریم اپرائزنگ یہ وہ فلم ہے جس نے آخر کار بلیک پینتھر کو باکس آفس کی ٹاپ پوزیشن سے ہٹا دیا ہے. اس ہفتے ریلیز ہونے والی سائی فائی فلم پیسیفک ریم نے $28 million کمائے. لیکن بلیک پینتھر اب بھی ریکارڈ قائم کر رہی ہے اور سب سے زیادہ پیسے کمانے والی سپر ہیرو فلم بن گئی ہے. کومیڈین ٹیفنی ہیرش کی ایک انسٹاگرام پوسٹ نے ہالی ووڈ میں ہلچل مچا دی. اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سنگر بیونسے کو ایک پارٹی کے دوران ایک اداکارہ نے گال پر دانت سے کاٹ کر زخمی کر دیا. ابھی تک حملہ کرنے والی اداکارہ کے نام کا انکشاف نہیں کیا گیا, لیکن اس حوالے سے ہالی ووڈ میں کیا سرائیاں اور چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں. لیجنڈری کامیڈین ول فیرل نے فیس بک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ فیس بک سے یوزرز کا ڈیٹا لیک ہونے کی خبر کے بعد ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ یہ پلیٹ فارم استعمال کرتے رہیں. ان کا کہنا تھا کہ ذاتی معلومات کا تحفظ ہر شخص کا حق ہے. ول کے فیصلے کا احترام اپنی جگہ, لیکن ان کے فینس انہیں فیس بک پر مس ضرور کریں گے. نیٹ فلکس کی سسپنس ڈراما سیریز اسٹرینجر تھنگس کے تیسرے سیزن کی شوٹنگ کے آغاز کا اعلان جہاں ان کے شائقین کے لیے خوشخبری لایا ہے, وہیں ڈرامے کے اداکاروں کی خوشی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ اس مرتبہ نو عمر اداکاروں کو پہلے سے کئی گنا زیادہ پیسے ملیں گے. اطلاعات کے مطابق یہ اضافہ لاکھوں میں ہے. وردہ خلیل, اردو وی او اے.
یہودی مذہبی تہوار پاس اوور میں فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی 7 روز تک یاد منائی جاتی ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی اسلام میں بھی خاص اہمیت ہے. مسلم یہودی سولیڈیریٹی کمیٹی نے اس موقع کی مناسبت سے پاس اوور کی ایک تقریب منعقد کی جس میں یہودیوں اور مسلمانوں نے مل کر حصہ لیا. نیو یارک سے انوشمن آپٹے کی رپورٹ.
مذہبی جذبے اور جوش و خروش سے عبرانی زبان میں مذہبی گیت گانے والے نیو یارک کے یہ یہودی اس مہینے کے آخر سے شروع ہونے والے پاس اوور تہوار کو منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ یہ تقریب کسی سینیگوگ یا یہودی عبادت گاہ میں نہیں بلکہ نیو یارک کی ایک مسجد میں ہو رہی ہے.
When our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, went to Al-Madinah, he asked why the Jewish community,
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں کے یہودیوں نے اس دن روزہ کیوں رکھا ہوا ہے. دراصل وہ 10ویں محرم تھی. قبل مسیح کے کیلنڈر کے مطابق یہ لگ بھگ پاس اوور کا ہی دن تھا, تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ ہمیں بھی یہ تہوار اپنے طریقے سے منانا چاہیے.
He said we should really celebrate it to the our own way.
The Quran is sacred.
قرآن اور تورات دونوں مقدس ہیں اور ہماری روایات بھی اسی پر مبنی ہیں. ہماری قانونی روایات بھی ہیں جیسے لوگ قرآن کا استعمال قانون میں کرتے ہیں, اسی طرح سے تورات ہماری روایات اور تعلیمات کی بنیاد ہے.
پاس اوور تہوار کی سبھی ٹریڈیشنز جیسے کہ یہودیوں کو غلامی سے آزادی ملنے کی کہانی ہگادا کو پڑھنا, پاس اوور کی دعوت کھانا یہاں پورے اہتمام سے منائی جا رہی ہیں. ساتھ ہی یہودی قرآن میں بھائی چارے کے بارے میں شامل آیتوں کے بارے میں بھی جان رہے ہیں.
اس کا مقصد کسی کا مذہب بدلنا نہیں اور اس کا مقصد گھروں میں مذہبی رسوم کی ادائیگی کے طریقے کو بھی بدلنا نہیں. اس کا مقصد صرف ایک دوسرے کو اپنے طریقوں کے بارے میں بتانا اور شیئر کرنا ہے. اس پروگرام کے ذریعے میں نے آج بہت کچھ سیکھا ہے جسے میں کبھی نہیں بھولوں گی. مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں آئی. میں یہاں سے یہ امید لے کر جا رہی ہوں کہ آج کل کے حالات کے باوجود ہم مضبوط ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں.
پاسوور کو مسجد میں منانا آپ ایسا ترکی میں سوچ بھی نہیں سکتے. یہ صرف امریکہ میں ممکن ہے اور خاص کر نیو یارک میں.
مسجد میں پاسوور تہوار منانے کے ساتھ ہی یہاں کی انٹرفیتھ تنظیمیں ہر سال یہودی سینیگوگ میں عید اور رمضان بھی مناتی ہیں. انشمان آپٹے، اردو وی او اے، نیو یارک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھے سڈریک فرینکلن. اب آپ سنیں گے ہمارا حالات حاضرہ کا پروگرام جہاں رنگ، جس کی میزبان ہیں بہجت جلانی. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.